بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إرشاد باري تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة غافر، آيات نمبر 46. اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص تشہد پڑھے نماز میں، تو اللہ تعالیٰ سے ان چار چیزوں سے پناہ مانگے: یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. آج ہمارا موضوع ایک ایسی حقیقت کے تعلق سے ہے جس پر ہمیں جتنا یقین ہے اس سے ہم اتنا ہی زیادہ غافل ہیں. ایسی حقیقت جس کی تکلیفوں اور ہولناکیوں سے ہم خوب واقف ہیں اور ان سے بچنے کے تدابیر بھی خوب جانتے ہیں، لیکن عمل کرنے سے قاصر ہیں اور دھوکے میں ہیں. یہ وہ قیامت صغرا اور کڑوا سچ ہے جس کا سامنا ہم سب نے کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس حقیقت کے تعلق سے بات کروں، میں یہ تو خوب جانتا ہوں کہ دنیا میں میرا گھر کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ خوب جانتے ہیں. اور اس گھر کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں، اور فوقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتے رہتے ہیں، اپنے گھر کو ہم آباد بھی کرتے رہتے ہیں، اسے بہتر کرتے ہی رہتے ہیں. میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ دنیا کے اس گھر میں میں نے 60, 70, 80, 100 سال تک رہنا ہے، اس کے بعد میں نے چھوڑ کے جانا ہے. میں یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ میں اس دنیا میں آئے ہوں کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے. یہ مقصد پورا ہوا یا نہ ہوا، میرے رب سے اور مجھ سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن دوسری ایک اور حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت مجھے یقین ہے یہ زیادہ بہتر ہے.
اچھا،
اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں، انسان ہمارے پیارے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ جو ہم نہیں بھی جانتے، جو اس وقت اس زمین کے اوپر نہیں ہیں، اس زمین کے اندر ہیں. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ہم نے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہے. قیامت صغرا کیا ہے؟ موت. اور کڑوی حقیقت کیا ہے؟ یہ موت اور قبر کی زندگی. قبر کی زندگی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کیا میں یہ جانتا ہوں میری قبر کیسی ہوگی؟ اس قبر میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس قبر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے کیا وعدہ فرمایا ہے اور دشمنوں کے لیے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ کیا اس قبر کے لیے میں اس وقت اس کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں، یا کچھ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، الحمدللہ. وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں اس وقت اپنی قبر کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں؟ نمبر ایک. نمبر دو، میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ اصل بات یہ ہے، موت ہم سب کے قریب ہے، خصوصی طور پہ معاشرہ جو آپ لوگوں کا فیلڈ ہے کچھ زیادہ ہی قریب ہے. اس لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. مرد مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے. مسئلہ یہ اس حد تک نہیں ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سے ڈرنا لازمی ہے. یہ ہماری زندگی 60, 70, 100 سال ہے. جہاں تک قبر کی زندگی کتنی ہے، کتنی ہوگی؟ ہزاروں سال تو ہوگی شاید، جانتے ہیں قبر کی زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ مرنے سے شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی ختم کب ہوتی ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، تب ختم ہوگی. اس وقت جو لوگ مر چکے ہیں، یعنی آپ صحابہ کو دیکھ لیں، ان کی وفات کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال ہو گئے، برزخ میں ہیں. وہ ہمارا ایمان کی بہترین زندگی میں ہے، کیونکہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ وعدہ کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. وہ قبروں میں ان کی زندگی، کیونکہ انبیاء کی سب سے اعلیٰ زندگی ہے برزخ میں. پھر شہداء، انبیاء صدقین، شہداء اور صالحین. انبیاء کے بعد باقی تین صفات کن میں زیادہ پائے جاتے ہیں؟ صحابہ میں پائے جاتے ہیں. 1400 سال جس شخص کی زندگی برزخ میں یا قبر جو ہے، وہ جنت کا باغ ہو، اس پر کیا سعادت ہے، سبحان اللہ. اور اسی وقت سے لے کے آج تک ابو لہب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب. قبر جہنم کا گڑا بن چکی ہے اور 1400 سال سے ابھی تک جاری ہے اور تا قیامت رہے گی. قبر کے تعلق سے، موت کے تعلق سے کئی احادیث ہیں، اور قرآن میں بھی کئی آیات ہیں. سورۃ النازعات کی ابتدائی آیات کیا ہے؟ والنازعات غرقا والناشطات نشطا. پڑھتے ہیں سورت کے نہیں؟ مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ اکثر ہم میں سے، ہم طوطوں کی طرح پڑھنا جانتے ہیں، سمجھتے بہت کم ہیں. ہماری عمریں 40, 50, 60, 70 سال تک پہنچ چکی ہیں، ہم دنیاوی معاملات میں پیچھے نہیں ہیں. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، دنیاوی علم کے اعتبار سے ہم آگے الحمدللہ، کوئی مسلمان شاید پیچھے نہیں ہے. اب تو گاؤں گاؤں میں یہ اسمارٹ فون بھی آ گئے ہیں، نہیں اس کو استعمال کرنے، یعنی جو ان پڑھ وہ بھی کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کس طریقے سے ایموں پہ کال کیسے کی جاتی ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. فون اگرچہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے، لیکن تب بھی اگر انسان چاہے سیکھنا تو سیکھ بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے بارے میں ہم نے کب تھوڑا سا وقت نکالا ہے اور صحیح سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اصل بات یہ ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کافروں کی روح قبض کرنے کے وقت غرق ہو جاتے ہیں ان کے اندر اور سختی سے کھینچ کر چھین لیتے ہیں. والنازعات نزع کرنا، غرق غرق ہو کر. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں. ہماری روح کیسے نکلے گی؟ نکلنی ہے کہ نہیں؟ ہم سب نے مرنا، یقین ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ یقین ہے کہ کیسے مرنا ہے، یہ متعین کر چکے ہم، سبحان اللہ. مسند احمد میں اور ابو داود میں، سنن میں ایک لمبی اور پیاری حدیث ہے، سید براء بن عازب اور رحمہ کی حدیث، معروف حدیث ہے. ایک مرتبہ ایک انصاری کی وفات پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جنازہ کے انتظار میں تھے، جنازہ پڑھ لیا اور دفن کے انتظار میں تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ میں تنکا لیے بیٹھے، وہ زمین پر تنکے کو مار رہے تھے اور خاموشی طاری تھی ہر طرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو یا تین مرتبہ راوی کہتا ہے، استعیذ باللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے کہ پناہ مانگو، عذاب القبر سے پناہ مانگو، دو یا تین مرتبہ فرمایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کوئی شخص اس دنیا، جب کسی شخص کے اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف کا وقت اسے شروع ہو جاتا ہے، مرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آسمان سے فرشتہ نازل ہوتے ہیں. اب مومن کا ذکر ہے پہلے، جب مومن کا وقت دنیا سے جانے کا آتا ہے، رخصت ہونے کا آتا ہے، تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، خوبصورت سفید، سورج کے چمکتے ہوئے چہرے، ہاتھ میں سفید خوبصورت کف چمکتا ہو، جنت کا کفن جس میں حروت بھی جنت کا، خوشبو بھی جنت کی، اور بیٹھ جائے گا مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا، وہ فرشتہ منتظر ہیں، سب کے ہاتھ میں کفن ہے. کتنے فرشتے ہیں؟ جہاں تک نگاہ جاتی ہے. اب یہ مرنے والا شخص دیکھ رہا ہے، دنیا سے جانے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے خوبصورت چہرے چمکتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے اور کہے گا اخرجی ایتھ نفس الطیبہ لرب راض غیر غضبان، اے پاک اور اچھی روح اب نکلو اپنے رب کی طرف جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں ہے۔ بڑی خوشی سے روح جو ہے جیسے پانی کی مشکین سے قطرہ گرتا ہے ٹپکتا ہے ویسے نکل جائے گی، اور جو ہی موت کے فرشتے روح کو نکالے گا وہ فرشتے جو منتظر ہیں جلدی سے آئیں گے، اور ہر فرشتہ سبقت لینے کے لیے آئے گا، وہ سابقات سبقت سبقت لینے کے لیے، کون پہلے اس اچھی پاک روح روح کو لیتا ہے فوراً اس جنت کفے میں ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آسمان تک جاتے ہوئے جو بھی فرشتے آسمان کے سب ساتھ اس کے جنازے کے ساتھ، جنازہ دنیا میں تو ہو چکا ہے، دیکھیں آسمان کی طرف کیا ہو رہا ہے اس مومن کی روح، اور آہستہ جیسے روح آسمان کی طرف جاتی رہے گی فرشتے ساتھ جڑتے جائیں گے، پھر پہلا آسمان آئے گا، دروازے پر فرشتہ مقرر ہے، دستہ کوئی کہے کون ہے، کہتے فلان بن فلان کی روح ہے یہ، اور سب سے اچھا نام جو دنیا میں لیا جاتا ہے، سب سے اچھا نام جو دنیا میں لیا جاتا ہے، اور اس کے دروازہ کھول لیا جائے گا اور روح پھر دوسرے آسمان کی طرف، اور اس جگہ کے جو فرشتے ہوں گے پہلے آسمان کے وہ بھی ساتھ، دوسرے آسمان وہی طریقہ، تیسرا چوتھا پانچواں ساتویں آسمان تک، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی روح جو ہے علیین میں لکھ دو، کتاب اس کی کتاب علیین میں لکھ دو، اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندے زمین پہ میں نے پیدا کی زمین سے واپس زمین کی طرف یعنی قبر میں جائیں گے، پھر میں نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، پھر روح کو واپس لایا جائے گا اور جسم میں روح کو ڈالا جائے گا، پھر دو فرشتے آئیں گے، دوسری روایت میں ایک بڑی خوفناک خوفناک فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر ان کا نام ہے، اور یہ میت اٹھ کے بیٹھ جائے گا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس وقت جو اس کے ساتھ آئیں گے دفن کریں گے جو دوست احباب ہیں رشتہ دار، ان کی قدموں کی آہٹ سنے گا جاتے ہوئے، اٹھ کے بیٹھ جائے گا، پھر یہ فرشتے دو فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے، سوال پہ غور کریں ذرا، من ربک تیرا رب کون ہے، جواب ربی اللہ، مومن ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، ما دینک تمہارا دین کیا ہے، دین یا الاسلام، ما تقول فی ھذا الرجل یہ شخص کون ہے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، کہے گا رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب یہ تین کا جواب دے دے گا چوتھا سوال، جو علم تمہیں دیا گا اس پر عمل تم نے کیا ہے کہ نہیں، وہ جواب میں کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے پاک کلام پڑھی ہے اور اس پر میں عمل بھی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وہ جنت کے لیے سے کھڑکی کھول دو جس سے جنت خوشبو اور ٹھنڈی ہوا آتی رہیں گی، پھر یہ شخص کہے گا اللہم اقم الساعة، اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دے، اس کو پہلے سے جنت کی خوشبو جب آئے گی وہ رہ نہیں پائے گا، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ہیں کہ رہ نہیں پائے گا، کہ اللہ تعالیٰ ابھی جلدی قیامت قائم ہوئی تاکہ میں اپنی جگہ پر جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ مومن کی روح ہے۔ دوسری طرف کافر اور بدکار کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے، کالے سیاہ خوفناک چہرے اور ہاتھوں میں بدبودار کفن، کانٹے دار بدبودار کفن ہوگا، آ کے بیٹھ جائیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا اخرج ایہت نفس الخبیثہ، اے خبیث نفس نکلو اس رب کی طرف جو آج اس سے شدید ناراض ہے، تو روح ڈر کے مارے جسم میں گھس جائے گی، رگوں میں جا کے گھس جائے گی، یہ موت کا فرشتہ اس کے اندر غرق ہو جائے گا اور اس سے سختی سے کھینچ کے نکالے گا۔ علماء فرماتے جیسے کہ ایک روئی ہوتی ہے جسے یعنی پانی بھگو دیا جاتا ہے اور کانٹے میں اسے پھیر دیا جاتا ہے، ہر کانٹے میں روح کا ایک ٹکڑا آپ کو نظر آتا ہے، اتنی سختی سے روح نکالی جاتی ہے، اور جو ہی روح نکلتی ہے تو فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کی اتنی شدید بدبو ہوتی ہے اس روح کی کہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم میں دیکھ تو جانا اس کی روح کو، پھر اس بدبودار کفر کانٹے دار کفر میں ڈالیں گے اسے، پھر آسمان کی طرف جائیں گے اور جو پہلا آسمان ہے وہاں پر دستک دیں گے، کہیں کون ہے کہ فلاں بفلاں سب سے بدترین نام لیں گے اس کا، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول دیے جائیں گے کیونکہ بدکار انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میرے اس بندے کے لیے اسفل اسافلین جو ہے اس کی کتاب لکھ دو اور اسے زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے، جب یہ زمین پر اس کی روح آتی ہے اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے اور دو فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، وہی سوال کریں گے من ربک تیرا رب کون ہے، جواب میں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری ہے، یعنی سوچ رہا ہے کوئی کچھ کہتے تھے مومن جو دنیا میں یاد کرنا چاہتے، اللہ میرا رب ہی نہیں کہہ پائے گا، وہ کہے گا لا ادری، میں جانتا نہیں ہوں. دوسرا سوال ما دینوں کا، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. تیسرا سوال ما تقول هذا الرجل، شخص بار میں کیا کہتے ہیں جو سے تمہارے تو بھیجا گیا، کہے گا ہاں ہاں لا ادری، میں جانتا نہیں. پھر ایک خاص مرزب پرزہ ہوگا یا اوزار، اسے اس کو مارا جائے گا شدت سے، جس کو اس کی شدید تکلیف اور درد ہوگا، جس سے وہ چیخے گا اور اس کی چیخ کو تمام کہنا سن کے سوائے جن نے اس کے نہیں سن سکے گے، شدید تکلیف ملا. پھر اللہ تعالیٰ حکم ہوگا کہ میرے بند کہ اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، آگ کا بستر، اور اس کے لیے جہنم سے ایک کھڑکی کھول دو جس سے اس کی بدبو اور سیک اور گرمی آتے رہے گی. تو یہ بندہ کہے گا اللہ لا تقم الساعة، اللہ تعالیٰ اب قیام قبر کا نہ کرنا. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، جب مومن کے لیے اب جنت کا بستر بچھ گیا اور جنت سے کھڑکی کھول دی گئی، تو اپنے سامنے دیکھے گئے خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اور کہے گا مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے خوشخبری دینے، آپ ہیں کون؟ مجھے لگتا ہے آپ مجھے کچھ کوئی خوشخبری دینے آئے ہیں. تو خوبصورت چہرہ کہے گا جی ہاں، میں تمہارا عمل صالح ہوں، اچھا عمل ہو تمہارا، دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور قبر میں اس کا عمل صالح جو ہے اس کے ساتھ انس اور محبت اور اس طریقے سے ساتھ رہے گا، ساتھ دے گا اس قبر کے اندر. اچھا اس قبر کو بھی جسے دوسری روایت میں آیا ہے اس کے کشادہ کر دیا جائے گا، بس دربار سجا تک نگاہ آ جاتی ہے اور روشن ہو جائے گا اس کی قبر، اور اس کا ساتھی جو عمل صالح ہے اس کا ساتھ رہے گا، اور اس کا وقت جو ہے بہت جلدی سے گزرے گا. ہمارے تو ہزاروں سال ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے جیسے عصر کی نماز ہے نا، یہی وقت ہوگا بس، اور قیامت قائم ہو جائے گی. کیونکہ وقت کا فرق ہے، دنیا کا وقت، برزخ کا وقت اور آخرت کا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. عمل صالح کیا ہے؟ یہ دنیا میں کیا کیا کرتا تھا؟ توحید ہے، اتباع سنت ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، دین کی صحیح سمجھ ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، والدین کے حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، خوش اخلاقی ہے، سب عمل صالح کی خوبصورت شکل میں. آج یہ سب ہم کر سکتے ہیں، اپنے قبر میں اس عمل صالح کا اپنا ساتھی بنا سکتے ہیں، آج ہمیں متعین کرنا ہے. دوسری طرف جو کافر بدکار ہوگا، وہ اپنے سامنے ایک تو قبر اس کو تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک دونوں پسلے آپس میں مل جائیں گی، اور شدید تاریکی چھا جائے گی، ظلمت ہوگی، شدید تکلیف اور بدبو ہوگی، اور جہنم کی جو کھڑکی کھلی ہوگی اس سے شدید گرمی اور سیک آ رہا ہے، اور جہنم کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اپنے سامنے کالا سیاہ چہرہ دیکھے گا. یہ شخص کہے گا مجھے لگتا ہے کہ تو کچھ مجھے کوئی بری خبر سنانے آیا ہے، میں یعنی پہلے سے کتنے میں پریشان ہوں اور مجھے کیا پریشان کرنے آئے. وہ کہے کہ تم نے سچ کہا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں، تم نے دنیا مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں. کیا برا عمل تھا؟ کفر، نفاق، شرک، بدعات، خرافات، نماز کو ترک کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، فرض روزہ نہ رکھنا، حج نہ کرنا یا اس کا حق ادا نہ کرنا، استطاعت کے باوجود بھی فتنے باز، چغل خوری، حرام خوری، ظلم، ستم وغیرہ وغیرہ، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرنا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب، یہ ساری چیزیں ایک کالا سیاہ چہرہ قبر میں دیکھنا ہے نعوذ باللہ، اور اس کی اور جو عذاب ہے اس کو بھی سہنا ہے. یہ مختصر حدیث مسلم احمد میں جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، قبر کے تعلق سے ایک جامع حدیث ہے، اور ہم دونوں میں سے ایک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس وقت ہم متعین کر سکتے ہیں ہم نے کس طرف جانا ہے، اور کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی سمجھدار مسلمان کبھی سوچ نہیں سکتا کہ وہ دوسری طرف اس نے جانا ہے. یقیناً ہم میں سے ہر بندہ یہ تمنا رکھتا ہے اور اسی کی کوشش میں لگا رہتا ہے ہمیشہ کہ جیسے اس کو دنیا جیسے بھی گزر جائے گی، لیکن برزخ میں، قبر میں اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی آخر میں کوئی تکلیف ہونی چاہیے. قبر کا مرحلہ جو ہے یہ درمیان کا مرحلہ برزخ کی زندگی، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہے، مدار محشر میں سرخرو رہے گا، پل صراط میں سرخرو جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن جو یہاں پہ ناکام ہوا آگے مشکل راستہ ہے. بعض لوگوں کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ قبر میں ہی جھڑ جاتے ہیں اور پھر آگے مرحلہ اس کے آسان ہو سکتا ہے، لیکن عمومی بات یہ ہے کہ جو قبر کا مرحلہ جس کے لیے سخت اور تنگ ہے، آگے کا مرحلہ بھی اس کے لیے عام طور پہ تنگ ہوتا ہے. ہم اپنے قبر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بہتر کر سکتے ہیں نا؟ آئیے دیکھتے ہیں کون سے اعمال ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ تین سوال یا چار سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، اور ماذا عملت بعلمک، جو علم تمہیں دیا گیا اس کے تم نے کیا کیا ہے. کیا ہم ان تین سوالوں کے جواب کے بعد جو چوتھا سوال ہے، جو پہلے تین سوال ہے یہ سب کامیاب، پھر چوتھا بعد پوچھا جائے گا، اگر میں ناکام تو اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. پھر یہ جو تین بنیادی سوال ہیں، کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں ہم، کیا جانتے ہیں کہ نہیں، اپنے قبر کو بہتر کرنا ہے نا، تو کامیابی یہاں سے شروع ہے نا. تو آئیے دیکھیں کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو کرنے سے اپنی قبر کو بہتر کر سکتے ہیں اور عذاب سے بچا سکتے ہیں. سب سے پہلے ان تین سوالوں کے جوابات. من ربک، ہمارا رب کون ہے؟ رب کی صحیح معرفت کو جاننا، کیا ہم اپنے رب کی صحیح معرفت جانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے آج مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں طوطے کی طرح ماشاءاللہ ماہر ہیں، لیکن کلمے کے صحیح معنی جانتے ہیں؟ کیا کلمے کے جو شروط ہیں، ارکان ہیں، جانتے ہیں کہ کلمے پہ عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم اس وقت کس طرف جا رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے. سب سے بڑی چیز اس دنیا میں جو ہم جانتے ہیں ہمارا رب ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر سب سے بڑی ذات، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم جانتے کیا ہیں؟ چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کلمے کے اساس کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سید معاویہ بن حکم السلمی، معروف صحابی ہیں، چھوٹی کم سی لونڈی تھی جاریہ، تو کسی کوئی غلطی ہوئی تو اسے تھپڑ مار دیا. پھر اسے ندامت ہوئی کہ میں نے تھپڑ مارا اسے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے چھوٹا سا امتحان لیا، سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، اَیْنَ اللّٰهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کم سن لڑکی نے کہا، فی السماء، آسمان پر ہے. دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ اس لڑکی نے کہا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر، یہ مؤمنہ ہے. سبحان اللہ، سے مسلم کی حدیث ہے معروف. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ دیکھیں ایمان کی علامت، ہم میں سے جب کوئی شخص کسی سے کسی کو دیکھنا چاہیے مومن ہے کہ نہیں، کیا سوال کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ کے سنو، کلمہ آتا ہے کہ نہیں؟ ہم کلمہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے بارے میں سوال نہیں کیا. کلمے کی باریک بینی جو ہے، اسماء صفات، توحید اسماء صفات جو تیسری قسم ہے توحید کی، اس کے بارے میں سوال کیا کہ کلمے پہ عمل بھی ہے کہ نہیں. زبان سے تو پڑھتے ہیں، کیا واقعی عمل بھی ہے، صحیح سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو جو مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، رب کی صحیح معرفت. اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی، جیسے اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے. اس حدیث میں کیا، اللہ تعالیٰ آسمان پر یعنی عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. اور یہی صحیح عقیدہ مسلمان کا. جہمی آئے اور بدعقیدہ لوگ آئے، انہوں نے کہا عقل نہیں مانتی ہماری، اور عقل کو ان قرآن سنت کی نصوص اور دلائل پر مقدم کر کے کہا ہماری عقل تو نہیں مانتی. کیوں بھی عقل کیوں نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا دیکھا، اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کا مطلب ہے سمت لازم آتی ہے، پھر جگہ لازم آتی ہے، پھر جسم بھی لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ، یہ سوال کیا صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیار پیار مسلم سے کیا تھا؟ جب اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی، جیسے اللہ کا شان شان ہے، جب صحابہ نے یہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار مسلم وسلم سے یہ سوال کیے کہ یہ لازم آتی ہے، وہ لازم آتا ہے، نہیں سوال کیے. کیوں؟ کیونکہ پتہ اللہ عرش پر ہی ہے، اور ہماری عقل قاصر اور ناقص ہے. یاد رکھیں، وہ عقل ہمیشہ ٹھوکر کھاتی ہے جو قرآن سنت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، جو حد پار کرنا چاہتی ہے. ہماری عقل محدود ہے قرآن سنت کے سانچے کے اندر ہے، اگر اسے زیادہ کرنا چاہے تو گمراہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جہمی، معتزلی وغیرہ جو یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ جنہیں اپنے جو عقل پرست کہا جاتا ہے، ان کو عقل پہ چیزوں کو تولتے پھر بولتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن سنت پر تولنا ہے اور پھر بولنا ہے. فرق یہ اہل سنت جماعت کا، اہل بدعت کا یہ فرق ہے. چھوٹی سی مثال ہے، جو یہ نہیں جانتا اس کا رب کہاں ہے، جو رب کی توحید کے بارے میں نہیں جانتا جس کی وہ عبادت کرتا ہے، جو رب کے حقوق کے بارے میں نہیں جانتا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ قیامت کی کیا جواب دے پائے گا؟ ربی اللہ، کیا سمجھتے ہیں کہ معاملہ اتنا آسان ہے؟ آج ہم کہنے کے لیے دو منٹ بیٹھے، میں نے بھی کہہ دیا اس حدیث میں، سب کو یاد ہو گیا کہ نہیں؟ سب کو یاد ہو گیا ربی اللہ، آسان ہے نا؟ اس وقت آسان ہے، وہاں پر زبان نہیں بولے گی، آپ کا ایمان بولے گا وہاں پہ. ہمارے ایمان و عمل صالح کیوں اللہ نے جوڑ دیا ایک ساتھ؟ قبر میں یہی چیزیں کام آئے گی، ایمان ہے اور عمل صالح ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایمان کو سب سے پہلے صحیح کر رہا ہے. ایمان دعویٰ نہیں ہے، ربی اللہ دعویٰ نہیں ہے، ربی اللہ علم اور عمل ہے. علم اور عمل ہے وہاں پر پھر کامیابی بھی ہے. علم و عمل نہیں ہے، علم کا نام ہے صرف یا ایمان کا صرف نام ہے، عمل کچھ اور ہے. یا کسی امام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کسی شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ کام نہیں. قیامت کے دن، قیامت کے دن جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جب جنازہ جاتا ہے تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، جنازے کے تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال و دولت، اس کے اہل و عیال و اقارب، دوست رشتہ دار، اور اس کا عمل. دو چیزیں واپس چلی جاتی، ایک رہ جاتی ہے. کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا عمل رہ جاتا ہے، اس کا مال دولت اور اس کے دو سب واپس چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی سب واپس چلے جاتے ہیں. عمل ہے کیا؟ یہ وہ عمل ہے جو علم کے اساس پر ہم کرتے ہیں. ربی اللہ علم ہے، عمل بھی ہم نے کرنا ہے. سجدہ رب کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا نہیں، ربی اللہ کی تحقیق ہے. دعا کرنے، پکار رب کو کرنا، اللہ کے سوا کسی سے ہم نے مانگنا نہیں ہے، یہ ربی اللہ کی تحقیق ہے. اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں ہر وہ نام اور صفت جو قرآن و سنت میں ثابت ہے، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. یہ نہیں کہ ہماری عقل نہیں مانتی، عقل کیا کہے گی؟ عقل کا کام ہی اس میں نہیں ہے، اس میں ایمان کا کام ہے اور عقیدہ کا مسئلہ ہے. تو ربی اللہ، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت جاننا لازمی ہے، اور کلمہ توحید کی تحقیق لازمی ہے. اسی طریقے سے دین الاسلام، دین اسلام کیا ہے؟ اچھا اسلام کسے کہتے ہیں؟ اچھا پھر ایمان، اسلام ایمان کیا ہے؟ اسلام ایمان میں فرق کیا ہے؟ پھر احسان کا درجہ کیا ہے؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ ارکان اسلام کیا ہے؟ ارکان ایمان کیا ہے؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ احسان کی تعریف کیا ہے؟ احسان کے ارکان کیا ہے؟ کتنا جانتے ہیں ہم؟ عجب بات ہے، اس موبائل کے بارے میں میں بہت چیزیں جانتا ہوں جس میں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے شاید، ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں جانو گے تو قبر میں فرق پڑے گا؟ کوئی پڑے گا قبر میں کوئی فرق؟ اگر یہ نہیں ارکان اسلام کیا ہے، فرق پڑے گا کہ نہیں؟ ارکان ایمان کیا ہے نہیں جانتا میں، پڑے گا کہ نہیں فرق؟ فرق پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے محسن اور سب سے عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ کی، سب سے عظیم. کیا جانتے ہیں؟ اچھا حقوق کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ مجھے بہت یعنی افسوس ہوتا ہے، بچوں کی کتابوں میں سیرت پڑھائی جاتی ہے فلان کھلاڑی کی یا فلان فلم سٹار وغیرہ کی، جس کو فلم سٹار کہتے ہیں، سب گئے گزرے لوگ ہیں، ان کے بارے میں، یا کسی کھلاڑی کے بارے میں، یا کسی بزنس مین کے بارے میں کہ فلاں نے کتنی محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اور صحابہ کی سیرت کے بارے میں ہم کب جانیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی، اخلاق کیسے تھے، آج ہماری عبادات کیسی ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، الحمدللہ ہوا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ میری نماز جو میں پڑھتا ہوں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا کچھ اور ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. نماز ہم نے کس سے سیکھی ہے؟ آپس کی بات ہے، اپنی بات میں کرتا ہوں، بچپن سے جو نماز پڑھتے آیا تھا میں وہ تھی جو اپنے والدین سے میں نے سیکھی تھی. مجھے کوئی فرق نہیں تھا صحیح کہ غلط ہے، بس یہ جانتا پڑھتا تھا، جب تحقیق تو پتہ تھا غلط پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن نماز نبوی نہیں تھی. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، سوال ہے کہ نماز نبوی ہے یا عادت کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارے زکوٰۃ نبوی ہے یا اپنی طرف سے ہم مرضی سے دیتے ہیں؟ ہمارا حج عمرہ، حج اور عمرہ نبوی ہے یا اپنی مرضی سے ہم کرتے ہیں؟ اسے ہمارا جہاد جو ہے جہاد نبوی ہے، یہ لوگ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. واللہ جہاد نبوی ہوتا تو کبھی فساد نہ ہوتا، کبھی خون ریزی نہ ہوتی، کبھی دہشت گردی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کے آج پاک گھر نہیں بچے، خودکش حملہ آور آتا ہے، اللہ کے نام پہ کہتا ہے میں مجاہد ہوں، بم بلاسٹ کرتا ہے اور کئی بیچارے سپاہی فوجی مر جاتے، نمازی مر جاتے، کہتے ہم نے فلاں شہادت کا جام نوش فرمایا. شہادت ہے، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں اللہ کے گھروں میں، ابھی آپ نے سنا ہوگا دھماکہ ہوئے افغانستان میں ایک مسجد میں، کتنے لوگ بےچارے جمعے کی نماز، اسی جمعے کی نماز میں، کہتے مجاہدین ہے، یہ مجاہدین ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، جہاد کا نام تو ہے لیکن کیا یہ جہاد نبوی؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے یہ جہاد نبوی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کیا تھا، ایک مسلمان کا خون ضائع ہوا، ایک مسلمان کا، یا کفار کے خلاف جنگ ہوا کرتی تھی، کس کے خلاف تھی؟ جتنی جنگیں تھیں آپ کو پتہ ہے، جتنی بھی جنگیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پتہ ہے کتنی لوگ دونوں طرف کتنی لوگ مارے گئے؟ 1000 سے زیادہ نہیں، ساری جنگوں میں. آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں کتنی لوگ مر رہے ہیں اور معصوم کتنی مر رہے ہیں؟ صرف 1000 ہے، ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. جنگ عظیم کو دے جو دو جنگیں ہوئی ہیں، کتنی لاکھ لوگ مرے ہیں. وجہ کیا ہے؟ خود غرضی ہے اور صرف دنیا کی حوث ہے. جو عبادت ہم کرتے ہیں متعین کرنا چاہیے کہ عبادت ہماری ہے کیا، ہم نے تولنا ہے پھر کرنا ہے، کیا قرآن سنت مطابق ہے یا نہیں. عادت نہیں عبادت ہے، فرق ہے دونوں میں. اگر عادت ہم کرتے رہیں گے تو عبادت کب کریں گے؟ نماز موروثی چیز نہیں جو ہمیں وراثت ملی ہم کرتے رہیں، نہیں، نماز عبادت ہے، دوسرے رکن ارکان اسلام میں سے. نماز کیسے پڑھتے ہم؟ ابھی کمرے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا ہے کیا میری نماز نماز نبوی ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں کہ کب کریں گے، کب اپنی اصلاح کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کوتاہی، دین کی معرفت میں، اسلام کی معرفت میں کوتاہی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں کوتاہی، کب تک یہ چلے گا؟ کب تک یہ رہے گا؟ دنیا کے معاملات میں ہم ترقی چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہماری رینکنگ ہوتی ہے نا ہر فیلڈ میں، میں ڈاکٹر ہوں میں بھی آگے جانا چاہتا ہوں، آپ ماشاء اللہ اپنے فیلڈ سے کام رکھتے ہیں، آپ بھی آگے جانا چاہتے، ترقی چاہتے ہیں، کیا صرف دنیا کے معاملات کی حد تک؟ قبر کے لیے ہم کب ترقی کے بارے میں سوچیں گے؟ آخرت ہم کب ترقی کے بارے میں سوچیں؟ پتہ ہے جنت میں جو دراجات ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں؟ پتہ ہے جو جنتی ہوگا نیچے دیکھے گا جیسے ہمیں آسمان کے تارے نظر چمکتے ہوئے، پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے تو اس اوپر درجہ کے جنتی ہیں، اتنے دور رہتے ہیں، اس سے اوپر پھر اور اس طریقے سے ہوں گے. مقام محمود، سب سے اعلیٰ ترین مقام مقام محمود جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. لیکن کیا وہ ترقی ہمیں نہیں چاہیے کیا جو ہمیشہ کی ترقی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے؟ دنیا کی ترقی یہاں کے ساتھ، جو ڈگری ہم نے حاصل کی ہے قبر میں ساتھ جائے گی کیا میرے بھائی؟ جب دنیا سے یہاں سے روح نکلے گی ہمارا نام سب سے پہلے لوگ چھین لیں گے. کبھی کہتے فلان پڑا، کہتے کیا ہے یہ میت ہے، فلان کا جنازہ ہے، نہ نام رہے گا، نہ کام رہے گا، نہ یہ ٹائٹل کچھ نہیں رہے گا، صرف یہ کہے گا یہ میت ہے، یہ جنازہ ہے، یہ حقیقت ہے ہماری، پھر مٹی میں جا کے مٹی ہم نے بن جانا ہے. اپنے قبر کے ہم نے کیا کرنے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے علم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. کلمہ توحید کا صحیح معنی، صحیح مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، میں نے کلمہ پہ عمل کیسے کرنا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس پہ 3 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک واحد سچا رب ہے، توحید ربوبیت، اس کے سوا کسی نے مجھے پیدا نہیں کیا، اس کے سوا کوئی میرا خالق مالک تدبیر کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی بھی مجھ کی کچھ حاجت روا نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف وہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ توحید ہے ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. توحید عبادت، جتنی بھی عبادات میں کرتا ہوں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، ڈر ہے، جتنی بھی عبادات ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. میں نے سجدہ رب کو کرنا ہے، دعا بھی رب سے مانگنی ہے، یعنی کہ سجدہ رب کو کرنا ہے اور دعا کے لیے پھر علی مشرق شاہ یا غوث حاجت روا ہے، نہیں. دعا جیسے اللہ کے لیے کرنی ہے، اسی اللہ کے سو کسی کے نہیں، جیسے نماز اللہ کے لیے ہم نے پڑھنی ہے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرے، کس اور سے نہیں کرنی. توحید اسماء و صفات، تیسری قسم توحید کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اسماء حسنہ ہے اور صفات الکمال ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اپنی عقل اپنی مرضی کبھی نہیں کریں گے ہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس پہ ہم نے من و عن سے تسلیم کرنا اور عمل کرنا ہے. یہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ 3، اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین اسلام کی صحیح معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. یہ ہو گیا الحمدللہ. قرآن مجید کی صحیح سمجھ، علم جو ہم نے حاصل کرنا ہے، کہاں سے ہم صحیح سمجھیں گے؟ آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے بٹ گئے ہیں، ایک ہی قرآن، ایک نبی، ایک رب، فرقے کتنی ہیں؟ ایک ہے کیا ہم سب ایک فرقہ ہے؟ نہیں، سچ کا ہے نا، حقیقت کیا ہے؟ بہت فرقے کیوں ہیں؟ قرآن تو ایک ہے، قرآن دو ہیں کیا؟ 3 ہیں، 10 ہیں، 20 کتنی ہیں؟ اللہ کی پاک کلام ہے کہ ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، زیر زبر میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے کیا؟ نہیں لا سکتا، تو پھر فرقے کیوں ہیں؟ جانتے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ جی
دوسرے کے پیچھے چلنا،
پیچھے کسی کب پیچھے چلتے دوسرے کے؟ غلط سمجھا ہے، سمجھنے کا معاملہ ہے نا، اگر ہم نے صحیح سمجھا ہوتا اور ایک ساتھ سمجھا ہوتا، ایک جیسا سمجھا ہوتا، کبھی فرق ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا. سب عرض کرتے ہیں یہ کون سا فرقے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. غور کرے ذرا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب کس چیز پر تھے؟ وحی پر تھے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی؟ کہ سمجھنا کیسے؟ جیسا کہ صحابہ نے سمجھا ہے، صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. نماز صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھی، روزہ کیسے رکھتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، حج کیسے کیا تھا. حجۃ الوداع میں 100,000 صحابی ساتھ تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آگے تابعین کو تعلیم دی ہے. تو براہ راست عقیدہ کا علم اور عبادات کا علم، معاملات کا، حسن اخلاق کا، سب براہ راست سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آج ہم صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ لیں قرآن مجید کو، کبھی تفرقہ ہوگا؟ جو 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں، میں کیا غلطی ہے پتہ ہے؟ کیا وہ تورات انجیل کو دلیل بناتے ہیں یا گیتا کو یا کس کو بناتے ہیں؟ وہ قرآن سے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جتنے بھی فرقے ہیں سب قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں نا، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، دوسروں گالیاں بھی دے، دوسرے فرقوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، وہ پھر اپنی ثبوت کہاں سے لاتے ہیں؟ تورات انجیل سے لاتے ہیں کیا؟ کوئی تورات پڑھتا ہے کیا؟ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، عجب بات ہے. تو پھر یہ تفرقہ کیوں ہے؟ یہ بوز و نفرت کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن مجید سے اپنے مطلب کی بات لے لیتا ہے، وہ دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، جو اس کے خلاف ہے چھوڑتا ہے، جو اس کے مسلک کے خلاف ہے یا اس کی سوچ عقیدہ کے خلاف ہے چھوڑ دیتا ہے، جو اس کا مطلب کی وہ لے لیتا ہے. قرآن مجید جامع کتاب ہے، تا قیامت یہ پاک کلام رہے گی اور ہر مسلک کا حل ہے اس کتاب میں. لیکن بشرط یہ کہ اس پوری کتاب کو ایک مجموعے کی شکل پہ سب پورے پہ عمل کرنا، ادھورے پہ نہیں. ادھورے پہ عمل کریں گے تو گمراہی ہے، مکمل پہ عمل کرنا ہے. جیسے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے مطلب کی چیزیں لے لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. سورۃ المؤمنون اللہ نے کیا فرمایا ہے، فویل للمصلین. کچھ شخص نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے ویل ہے نمازوں کے لیے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا میں. ارے آگے تو پڑھو نا، اگر یہاں تک پڑھو گے تو کوئی بے نمازی کہہ سکتا ہے نمازوں کو ویل میں پڑھتا نہیں، خرابی ہے نمازوں کے لیے. الذین عن صلاتهم ساهون، وہ جو نماز کو وقت پہ نہیں پڑھتے اور نماز سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے، نمازوں کے لیے نہیں ہے، ان نمازوں کے لیے خرابی ہے، ہر نماز کے لیے نہیں ہے. تو ایک ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے تاکہ صحیح مفہوم ہو. قبر، اپنے قبر کو بہتر کرنے کے لیے عقیدہ درست سب سے پہلے کرنا پڑے گا، اور قرآن سنوں کو صحیح سمجھنا پڑے جیسے کہ صحابہ سمجھتے تھے. اسی کے منہج السلف، سلف ہمارے گزرے اچھے لوگ ہیں، صحابہ، تابع اتباع التابعین، پہلے تین زمانے کے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خیر الناس قرنی، سب بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذين يرون ثم الذين يرون، پھر میرے اس کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں آل زمانہ. تین بہترین زمانے ہیں، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا زمانہ، پھر تابع اتباع التابعین کا زمانہ، سب بہترین زمانے. اور ہمیں حکم ہے کہ ان کی ہم پیروی کریں جو گزرے اچھے لوگ ہیں، السلف الصالحین. تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہم کر سکتے ہیں اپنے قبر کے لیے، دعا. جیسے حدیث میں آیا ہے، سب مسلم حدیث میں جو شروع میں نے پڑھی ہے، کون سی حدیث ہے؟ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کیا پناہ مانگتے ہیں رب سے؟ چار چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں، ومن اعوذ بك من عذاب جہنم، من عذاب القبر، قبر کا نام ہے کہ نہیں، قبر سے پناہ مانگتے ہیں، من شر فتنة المحيا والممات، من شر فتنة المسيح الدجال. یہ چار چیزیں ہیں قبر کا عذاب. ہم ہر نماز تشہد میں جب ہم تشہد پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، مسنون ہے، اسے یاد کر لیں. اللهم انی اعوذ بك من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. یہ دعا ہے، اس مسلم کے حدیث میں آیا ہے، یہ دعا پڑھتے ہیں. تو دعا پڑھنے سے اپنے قبر کو بہتر کر سکتے ہیں. اگلا کام جو ہم کر سکتے ہیں اپنے قبر کے لیے، ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به او ابن صالح او ولد صالح يدعو له، یا تو صدقہ جاری کر کے گیا ہے، اپنی زندگی میں کوئی کنواں کھود کے گیا ہے، پانی سے لوگ اور جانور پیتے، اس کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہتا ہے، مسجد تعمیر کر دی ہے، کوئی خیر فلاحی کام کر گیا ہے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور مر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ ملے گا، یہ صدقہ جاری ہے. علم انتفع بھی ہی، کوئی ایسے علم پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، صاحب علم ہے، کوئی درس دیا ہے، کوئی ریکارڈنگ ہے اس کی، اگر خود اہل علم میں سے نہیں ہے تو وہ ریکارڈنگ آگے شیئر کر سکتا ہے، اور پیسے سے، مال سے، محنت سے اس کا حصہ بن سکتا ہے، جہاں تک یہ خیر جائے گا یا علم جائے گا، چاہے آج کل سی ڈی ہے، ریکارڈنگ ہے، موبائل ہے، آج کل تو آرام سے کوپی پیسٹ کر کے بھیج سکتے ہیں، بشرط یہ کہ صحیح چیز بھیجا کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ضعیف حدیث ہے کوپی پیسٹ کر کے بھیج دیا، ضعیف حدیث کو، یا کوئی غلط باتیں ہیں بس کوئی مولوی اس کی بات بھیج دیا، ایسے نہیں ہوتا. آپ اس کے ذمہ دار ہیں جو آپ بھیج رہے ہیں، صحیح چیز ہے، قرآن سنت کے مطابق ہے اور صحیح حدیث ہے، تب آپ بھیجیں آگے. اگر نہیں پتا تو روک وہاں پہ رک جائیں، ورنہ آپ جرم میں بھی آپ شریک ہوں گے پھر. تو یہ ہم نے کرنا ہے. تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے. اولاد کی دعا قبر میں بھی کام آتی ہے اور میدان محشر میں حساب کے وقت بھی کام آتی ہے. اعمال صالحہ میں ترقی ہوتی ہے. ایک بندہ دیکھے گا اس کے نام اعمال بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے، میرے پاس تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری اولاد تیری دعا کرتے رہے تیرے مرنے کے بعد. لیکن کب ہوگا، جب صحیح تربیت بچوں کی کریں گے. آج ہم بچوں کی تربیت کس چیز پہ کرتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول، برا نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن سب سے اچھا اسکول ہے، سب سے اچھا اسکول کون سا ہوتا ہے جو سب سے مہنگا ہوتا ہے، سب سے مہنگا کون سا ہوتا ہے جس میں بہت عمدہ تعلیم ہوتی ہے اور انگلش میڈیم ہوتا ہے، اور ہمارے بچے انگلش بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کے سورۃ فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں، کیا خیال ہے، سورۃ اخلاص پڑھنا جانتے ہیں، کیا معنی جانتے ہیں، نماز کا صحیح طریقہ جانتے ہیں، وضو کا صحیح طریقہ جانتے ہیں. وجہ کیا ہے، ہم نے صرف ایک جگہ پہ فوکس کی ہے کہ دنیا کیسے اچھی کرنی ہے اپنے بچوں کی اور اپنی. کبھی سوچا کہ دنیا اور آخرت دونوں کیسے اچھی کرنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بہتر تو آپ کر رہے ہیں، کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ وقنا عذاب النار. کبھی اپنی اولاد اپنے کبھی سوچا ہے؟ اچھا کب سوچیں گے؟ تو جب تک اچھی تربیت نہیں ہوگی، اچھی تربیت کے لیے اپنے بچوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بیج بونا ہے، آج ہم کر سکتے ہیں، ورنہ کر پھر اس خیر سے محروم. صدقہ جاری سب نہیں کر سکتے، علم سب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن جس کے پاس اولاد ہیں، تقریبا سب کے پاس صاحب اولاد ہیں، بہت کم ہے جو اس نعمت سے محروم ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن کیا ہم نے اپنے اولاد کو تربیت دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ میرے کام آ سکتے ہو اور دعا کرنا ہے؟ اچھا جب اپنا کوئی والدین کوئی بچھڑ جاتا ہے، ہم روتے ہیں، سو یعنی غم بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، کتنے عرصے تک؟ ایک مہینہ، دو مہینہ، چھ مہینے، ایک سال، دو سال، اس کے بعد وقت ہمیں بھلا دیتا ہے. کمال ہے ان اولاد کا. میں ایسے لوگ جانتا ہوں، پانچ چھ سال گزر گئے ہیں والد کو مرے ہوئے، جمعے کے دن عصر کا میسج آتا ہے، کہتے ہیں میرے والد کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ، عصر کے بعد مغرب تک کون سا وقت ہے؟ قبولیت، دعا کو قبولیت کا وقت ہے. میں حیران ہوں، ابھی تک نہیں بھولے. آپ خود بھی دعا، خود جب کسی اور کو جو میسج بھیجتے، خود دعا نہیں کرتا کیا؟ تو مسلسل دعائیں کر رہے ہیں اپنے والدین کے لیے جو مر چکے ہیں، بھولے نہیں ہیں. یہ تربیت کا کمال ہے، اور خاص اللہ کا کرم ہے اس مرنے والے پر اور اس کی اولاد پر. تو اولاد کو صحیح تربیت دینے تاکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے. اور کچھ کر سکتے ہیں، اعمال صالحہ کثرت سے، جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ خوبصورت چہرہ قبر میں ساتھ دے گا. اگلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اذان کا وقت ہو گیا. اچھا بس آخری دو باتیں، پھر بات ختم کرتا ہوں میں. دو چیز ہم نے بچنا ہے اپنے قبر کو بہتر کرنے کے لیے. ایک چیز کرنی ہے، جو کرنی ہے، سورۃ الملک کی تلاوت روزانہ. سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک پڑھیں، انشاءاللہ قبر میں قبر کے عذاب سے منجی ہے اور نجات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. دو کام جو ہم نے نہیں کرنے، کون سے باقی ہیں؟ سے بخاری کے حدیث میں کیا آیا ہے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے اور ان کو شدید عذاب مل رہا تھا، جبکہ کوئی بڑا کام یعنی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی لوگوں کو نظر میں. وما یعذبان فی کبیر، کوئی بڑی بات ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں، حقیقت دو بہت بڑے گناہ کر چکے تھے دنیا میں. ان میں سے ایک شخص، وہ شخص جو چغل خوری کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، چغل خوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے. ادھر کی بات سنی، اس کو لگا دی، اس کی سنو اس کو لگا دی، جھگڑا کروا دیا، بغض و نفرت، کوئی ساس بہو کے بیچ میں، میاں بیوی کے بیچ میں، بھائی بھائی کے بیچ میں، باپ بیٹے کے بیچ میں، بعض لوگ بڑی بری عادت ہے، دوستوں کے بیچ میں فتنہ فساد، بس اس ٹو میں رہتے ہیں، اس کے بعد سنو اس کے پاس گئے، اس کے بعد اس کے پاس گئے اور جھگڑا کروا دیا۔ قبر کے اندر عذاب ہے، قبر کا عذاب پہلے اور آخر، جہنم کا عذاب بعد میں ہے، قبر کا عذاب پھر۔ جو چغل خور ہے اچھی طرح جانے کا، قبر کا عذاب پہلے، جہنم کا عذاب پھر بعد، اگر توبہ نہیں کرتے۔ اگر توبہ کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سچی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ تو چغل خوری سے ہم نے توبہ کرنی ہے اور دور رہنا ہے۔ اور دوسری چیز، کان لا استنزف من البول، دوسرا شخص جو قبر کا عذاب مل رہا تھا وہ اچھی طریقے سے استنجا نہیں کرتا تھا، طہارت اچھی طریقے سے نہیں کرتا تھا، پیشاب میں سستی برتتا تھا اور اچھے طریقے سے طہارت نہیں کرتا تھا۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں تو ہو رہا ہے جیسے رہا ہے، لیکن قبر کا عذاب، مرنے کے بعد قبر کا عذاب اسے مل رہا ہے۔ ہم خصوص طور پر جب مسافر ہوتے ہیں، آپ بھائی ماشاء اللہ جیسے آپ لوگوں کا فیلڈ ہے، جب آپ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو خاص خیال رکھا کریں طہارت کا، خاص خیال رکھا کریں کہ پیشاب کرنا ہے، پاک رہنا ہے۔ اگر پانی نہیں تو پتھروں سے کر سکتے ہیں، استنجا پتھر سے کر سکتے ہیں آپ، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور چھینٹے پڑتے ہیں کپڑوں پر، پھر کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ عورت تو کیسے کپڑے ٹھیک نہیں، مردوں کے کپڑے کب سے؟ مجھے سچ بات مجھے پتہ نہیں تھا، ایک شخص نے یار کپڑے ٹھیک نہیں، میں نے کہا یار کیا مطلب، مانتے ہیں عورتیں کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے، تمہارے کپڑے کہاں سے خراب ہوئے؟ کہتے ہیں یار بس وہ پیشاب کے چھینٹے۔ کیا پیشاب کے چھینٹے کیا مطلب؟ کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا، کھڑے ہو کے پیشاب، یا مرد، یہ تو انگریزوں کا کام ہے، وہ چھوٹے سے پتے وہ چیزیں عجیب سے انہوں نے بنا دی ہے، کھڑوں کے پیشاب، کیا پتہ طہارت کیا ہوتی ہے؟ جن کے دل شرک کفر سے بھرے ہوئے ہوں ان کو کیا ضرورت ہے جسم کی طہارت کی؟ لیکن مومن کو ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے نا، اور قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ کے لیے خاص خیال رکھیں، آرام سے جگہ کو دیکھ لیں۔ ہاں کبھی مجبوری تو الگ بات ہے، مجبوری کے وقت الگ ہے، اس کی انشاءاللہ معافی ہے، لیکن یہ شخص عادت کے طور پہ جب بھی اسے موقع ملتا ہے کھڑوں کے پیشاب کرتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے، نہیں، طہارت کرنی ہے تاکہ اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوتاہیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔